الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ترتیب و تسلسل کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کے خطبہ میں اسلامی اخلاق و آداب اور اسلام نے جو درست فکر اور پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار کی طرف سب سے زیادہ فوکس کیا، زور دیا ہے، اس کے تسلسل کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ ایک بنیادی مقدمہ جس کو ہم کئی جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں مختلف جہتوں سے، قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث نبویہ سے علیہ الصلاۃ والسلام اور آثار صحابہ سے اور کلمات اہل بیت سے اور حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ جملہ جماعت مبارکہ سے جس اصل مقصد کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کی عمل کی طرف ہم اپنی جستجو کو لگائے ہوئے تھے، ان تین بنیادی اصولوں پر ہی ہم مختلف جہتوں سے علم نفسیات کے اعتبار سے، علم شریعت کے اعتبار سے، علم لغت اور علم بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے مختلف جہتوں سے اس بنیادی چیزوں کے ہم خد و خال کو گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے ہر جہت سے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس کی نفسیاتی ضرورت بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور اس کے چھوڑنے میں ہمارے لیے جو اخلاقی برائیاں ہیں اور بالخصوص ہماری نجی اور معاشرتی زندگی کے اندر جو ہمارے لیے برائیاں اور ہمارے لیے جو رکاوٹیں اور خلیشیں اور جو گھٹن کی فضا پیدا ہوتی ہے، تو یہ مختلف جہتوں سے اور مختلف علوم سے سہارا لے کر اس بات کی عقدہ کشائی اور اس بات کی کشادگی اور اس کے شرازے کو سمجھنے کی کوشش اس لیے کی گئی تاکہ پھر کوئی تشکیک اور شک ہمارے ذہن میں نہ رہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور وہ بنیادی مقدمہ یقیناً جو کئی جمعۃ المبارکہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 12 سے 15 جمعے ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، اب اسی تسلسل کو ہم ایک دفعہ پھر لیے چل رہے تھے کہ اس کائنات کی اصل سعادت جو ہے وہ تین چیزوں پر ہے، یعنی کائنات کا سارا حسن اور سارا نظام یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اس کائنات کے اندر احسن تقویم قرار دیا، جہاں اس کائنات کو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اتنا حسین اور اتنا وسیع اور اتنا خوبصورت اور عجائبات و غرائبات کے اعتبار سے اتنا محیر العقول بنایا اللہ رب العالمین نے، لیکن اللہ رب العالمین اس کائنات کے کسی خطے کو احسن تقویم قرار نہیں دیا بلکہ حضرت انسان کو احسن تقویم قرار دیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ علماء کرام نے جو ذکر کی ہے وہ یہی ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جتنے غرائب اور جتنے عجائبات اور جتنے محیر العقول چیزیں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور یہاں پر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں، چاہے وہ آسمان کی وسعت ہو یا سمندر کی گہرائی ہو، پہاڑ کی سلابت و مضبوطی ہو یا پھولوں کی شگفتگی اور تازگی ہو، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین نے جس ایک ذات کے اندر جمع کر دیا ہے وہ حضرت انسان ہے، جس میں پہاڑ کی سلابت بھی ہے تو آسمان کی وسعت بھی ہے تو سمندر کی گہرائی بھی ہے تو پھولوں کی شگفتگی بھی ہے، ہواؤں کی ٹھنڈے جھونکوں کی وہ لطافت اور نرمی اور لینیت بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے کائنات کے کسی خطے کو اپنی شریعت کا مکلف نہیں کیا، وہ حضرت انسان کو کیا ہے۔ اب جب اس مقدمے کو ہم سمجھتے ہیں، جب آگے چلتے ہیں اور انسان کی اہمیت اور انسان کی ضرورت اس عالم کے لیے کیا ہے، اور انسان کے سر پر جو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے خلافت کا تاج رکھا ہے، تو اس تاج میں کتنے نگینے فضیلت اور عظمت کے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نگینے جو پوری کائنات میں مختلف چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں، وہ بیک وقت جمع کر کے حضرت انسان کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں. اب انسان کے اندر یہ ایسی کیا چیز تھی جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان سعادتوں سے انسان کو بہرمند کیا؟ تو پورا قرآن پڑھ لیجئے اور احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، تو اس کی مکمل ایک تلخیص و سمری حضرات صوفیہ کرام ذکر کرتے ہیں، اور علم نفسیات کے ماہرین بھی اس چیز کو ذکر کرتے ہیں. فرمایا وہ تین بنیادی عادتیں تھیں جس کی بنا پر انسان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا گیا، یہ سعادت دی گئی، اور جس وقت انسان ان تین میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں جو اس کو ایسی نہیں کہ جو صرف نظریات میں ہیں یا عقائد میں ہیں یا باطن سے تعلق رکھتی، وہ تین چیزوں کا ریلیکشن اور کنیکشن اس طرح ہے اور رابطہ باہم اس طرح اربطاط ہے اور اس طرح وہ مربوط ہے کہ وہ عقائد میں بھی ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اعمال میں بھی تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، معاشرت میں بھی تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الغرض انسان کی شعبہ زندگی کے جس قدر شعبے ہوں ان تینوں شعبوں کے اندر ان تینوں چیزوں کی تین چیزیں اپنے تعارف میں الگ ہیں اور اپنے ہونے میں مستقل ہیں. یہ نہیں کہ تین کہہ دیا گیا تو ایک کو پکڑ لیا جائے، دوسرے کو چھوڑ دیا، چلو میں نے تین میں سے دو پر تو عمل کیا، نہ، یہ اپنے تعارف میں اور اپنی فضیلت کے اظہار کے لیے تین نام ہیں، ورنہ ضرورت کے اعتبار سے یہ تینوں ایک چیز ہیں، مستقل ہیں، اور تینوں کا باہم ربط اس طرح ہے کہ ایک چیز بھی گرے گی تو دوسری خامخواہ گرے گی. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں جس کو ہم ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ حضرات صوفیہ اکرام کو اللہ نے بہت اعلیٰ سمجھ اور دانائی عطا فرمائی ہے کہ پورے دین کا خلاصہ انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا پہلی چیز سچائی ہے، دوسری چیز عدل ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ امانت ہے. اب اس سچ صدق سچ بولنا سچ سچائی اس کے ہزار ہا شعبے ہو جائیں گے، عدل اس کے ہزار ہا شعبے ہو جائیں گے، امانت اس کے ہزار ہا شعبے ہو جائیں گے. جو چیز اس کے مقابلے پر کھڑی ہوتی ہے، سچ کے مقابلے پر جھوٹ آتا ہے، عدل کے مقابلے پر ظلم آتا ہے، امانت کے مقابلے پر خیانت آتی ہے. یہ تین چیزیں انسان کے نظریات سے لے کر اس کی نجی زندگی تک تمام چیزوں کو برباد کر دیتی ہے، اور ان تین چیزوں کی پابندی اسے رب سے لے کر بندوں تک ہر چیز میں ممتاز کر دیتی ہے. اسی کو قرآن نے بس انہی تین چیزوں پر، میں کیونکہ جمعہ کا دن ہوتا وقت اتنا نہیں ہوتا اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ کوئی سستی سی بات اور آسان سی بات خلاصہ سامنے بڑھے، تو میرے دوستو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر پورے قرآن میں گفتگو کی گئی. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر نظام زندگی کی گویا کہ بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا. سچ توحید سے شروع ہوگا، ایک فرد واحد اور نیچے معاشرتی زندگی کے ایک فرد تک وہ چلتا آئے گا. عدل توحید سے شروع ہوگا، نیچے معاشرت زندگی تک چلتا آئے گا. امانت توحید سے شروع ہوگی اور نیچے تک چلی آئے گی. اگر وہاں پر کیونکہ سب سے بڑا سچ اللہ کو ایک ماننا، سب سے بڑا عدل اللہ کو ایک ماننا، سب سے بڑی امانت جو اللہ کا حق ہے توحید کا وہ اسی کے سپرد کرنا، تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں وہاں سے چلتی ہیں، پھر یہ عائلی زندگی میں آتی ہیں، یہ معاشرتی زندگی میں آتی ہیں، یہ سیاسی زندگی کے اندر آتی ہیں، یہ مذہبی زندگی کے اندر آتی ہیں، یہ دنیوی زندگی کے اندر آتی ہے. المختصر بس یہی جملہ کہہ سکوں گا کہ انسان کی شعبہ زندگی کے الغرض ان گنت جتنے شعبے ہیں اس پر ان تینوں چیزوں کا راج ہوتا ہے، اور اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیاطین کے اور مفسدات کے وہ کالے اندھیرے انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ چاہے نیک اعمال کی بنیاد اپنے کردار سے، چاہے جتنا سوار کر، جتنا اچھا لباس پہن کر، جتنے اچھے تلفظ کے ساتھ بھی کھڑا کرے، لیکن اس کی پشت پناہی اگر ان تین چیزوں کی بیک وقت نہیں ہوگی تو وہ کردار بھی قابل قبول نہیں ہے میرے دوستو، وہ بولی بھی قابل قبول نہیں ہے، جس کو وہ عبادت اور دین سمجھ رہا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں. اور میں اس پر ایک بنیادی بات جو میرا آقا نے صحیح بخاری شریف میں ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ منافقین کو کیوں راندہ درگاہ کیا گیا. منافقین کے بارے میں پوری سورت سورۃ المنافقون کے اندر آئی ہے، اور منافقین کو کیوں راندہ درگاہ کیا گیا، تو میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت گزشتہ درس قرآن میں اسی جمعے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین جل مجدہو نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں رکھے، سورہ احزاب میں ذکر کیا گیا، اللہ نے ایک بطن میں، اللہ نے ایک انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے. کیا مطلب؟ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہ بہت بڑی اہمیت کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے. تو یہاں پر یہ طبی مسائل کی طرف قرآن ایک اشارہ دے رہا ہے, سائنسی علوم کی طرف اشارہ دے رہا ہے, میڈیکل کے تمام شعبہ جات پر جو انسان قرآن کی ایک دسترس ہے وہاں پر, کیونکہ قرآن میڈیکل کی کتاب ہے, قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے. اب ہدایت انسان کو جس طریقے سے ملتی ہے قرآن اس طرف اشارہ دیتا ہوا چلتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں سائنسی علوم بھی ہے, قرآن میں فلکیات کے علوم بھی ہیں, قرآن میں ارضیات کے علوم بھی ہیں, قرآن میں عمرانیات بھی ہیں, تو قرآن میں نفسیات بھی ہیں. تو یہ اصل میں قرآن ہدایت کی کتاب ہے. انسان جن چن چیزوں سے ہدایت لے سکتا ہے قرآن ان تمام علوم پر بیک وقت بات کرتا ہے. تو یہ ہم بیک وقت نہیں کہہ سکتے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے, قرآن سائنس کی کتاب نہیں, قرآن کی ہدایت کی کتاب ہے. اور انسان کو ہدایت اور شعور اور ادراک جن علوم سے ملتا ہے قرآن ان تمام علوم پر اشارہ دیتا ہوا چلتا ہے, تاکہ انسان, کیونکہ قرآن اپنی بات کسی پر مسلط نہیں کرتا, جبر نہیں ڈالتا. قرآن کریم فرقان حمید یہ اللہ رب العالمین کا ایسا اعجازی کلام ہے, اس کو پڑھنے والا خود سمجھتا ہے کہ اس کی طبیعت حق کو قبول کرنے کے لیے راغب ہونا شروع ہو جاتی ہے. قرآن ایسے واضح نظائر اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے, ایسا شعور اس کے اندر بیدار کر دیتا ہے, اور ظاہر میں ایسی علامتیں اس کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ خود اسے حق کی طرف آنے کے لیے طبیعت برنگیختہ ہو جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے. قرآن ایک ماحول بنا کر دیتا ہے اسے, اور وہ ماحول وہ نہیں جو ایک فلسفیانہ ماحول ہے, ایک تخیلات کا ماحول ہے, ایک شعر شاعری کا ماحول ہے, ایک جنون و ہرزاں کا ماحول ہے, نہیں, حقیقت پر جو چیزیں ہیں جس کو انسان یقیناً ایگری کرتا ہے کہ ہاں مجھ میں یہ صلاحیت تھی جس سے میں طوطا چشمی کر رہا تھا, مجھ میں یہ کمال تھا جس سے میں روگردانی کر رہا تھا. تو قرآن اصل میں انسان کے باطنی شعور کو بالغ کرتا ہے, جو اللہ نے ابتدائی انیشل سٹیج پر اس کو رکھا ہے قرآن اس کو بالغ کرتا, اس کو اٹھاتا ہے کہ نہیں اس کو یہاں تک نہیں سوچو, اس کو یہاں پر بھی آ کر سوچو, اس کو یہاں پر بھی آ کر سوچو, اس کو یہاں پر بھی آ کر سوچو. تو قرآن انسانی شعور کو بالغ کرتا ہے, توانا کرتا ہے. اس لیے جو قرآن کے ماہرین ہوتے ہیں وہ جہاں اپنے وقت کے بہترین مفسر ہوتے ہیں وہاں پر بہترین علم فلکیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں, علم ارضیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں, علم عمرانیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں, دیگر اور علوم کے بھی ماہر ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب ہدایت کا گوشہ وسیع ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام اسرار خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, کس کو قبول کرنا ہے کس کو رد کرنا ہے, وہ ساری کیفیات واضح ہوتی ہے. تو قرآن نے ایک بڑی واضح بات سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر کی ہے کہ ہم نے انسان کے باطن میں دو دل نہیں بنائے. اب اس کے لیے کوئی میڈیکل کا اصول نہیں بیان کیا گیا, یہ الگ بات ہے کہ جناب یہ وہاں پر کسی اعتبار سے لاگو بھی ہوتا ہے اور انسان کی اکثریت کے اعتبار سے ہوتا بھی ہے, اور اگر اس کے خلاف دو دل ہو جائیں تو اس سے طبی حوالے سے کیا مفاسد اور کیا خرابیاں لازم آ جائیں اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہدایت کو ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ہم نے انسان کے اندر دو دل میں پیدا کیے, یعنی انسان کو بن پینتے کا لوٹا نہیں بنایا ہم نے, یہ ذکر کیا جا رہا ہے. اگر وہ مومن ہے تو مومن ہے, اور اپنی خباثت سے اگر کافر ہے تو کافر ہے, بیچ کی کوئی راہ نہیں. ہم نے دو دل نہیں بیان کی, یہ دل ایک ہی حوالے ہو سکتا ہے, یا تو پورا ایمان سے بھرے گا یا نعوذ باللہ پورا کفر کی طرف جائے گا. منافقت اور نفاق کی کوئی راہ نہیں ہے. اور سورۃ الاحزاب جو مدنی سورت ہے اس میں قرآن کریم نے صرف اشارہ کیا. اس آیت پر اگر بندہ برسوں گفتگو کرتا رہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو جمع کر دیا, اور اس کی کئی الفاظوں سے, کئی معانی سے, کئی حوالوں سے, اور میں عرض کروں کہ کئی جہتوں سے. میں لفاظی نہیں کر رہا, میں اصول آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, میں طریقہ استدلال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, میں بڑھ بڑھ کر ایک کے اوپر ایک الفاظ بے جان ہی لے کر آ رہا, اس کی تشریحات پر لا رہا ہوں. تو جس جہت سے اور جس زاویے سے, جن علوم کی معاونت سے, جس شعبے میں لے جا کر اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو حیران و شزر ہو جائیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ شاید اللہ نے اسی شعبے کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو بیک وقت یہ کلمات زندگی کے ہر شعبوں پر صادق آتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر دو دل نہیں پیدا کیے. اور جو ہدایت کا نقطہ نظر جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, یعنی اللہ نے انسان کو منافق نہیں بنایا ہے, وہ یا ادھر ہے یا ادھر ہے, بیچ کی راہ کوئی نہیں, یا ادھر آؤ یا ادھر آؤ, یعنی دو دل نہیں ہے. ایک دل میں بیک وقت پلنے والی دو چیزیں نہیں ہو سکتی, ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے, ایک ہی ہو سکتا, یا تو کفر ہوگا یا ایمان ہوگا, یا صحابہ اہل بیت کا عاشق ہوگا یا ان کا گستاخ و بدترین ہوگا, بیچ کی کوئی راہ نہیں, یعنی صلح کلیت کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے. درمیان دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا اس کا کوئی نہیں ہے, یا اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ. درمیانی راہ میں رہ کر اپنی خواہشات کو بیان کرنا, جب وہ شعبے کھڑے ہونے لگے تو اسلام میں پھر یہ کہا کہ پھر وہ نفاق ہے, پھر منافق. میں اس طرف نہیں جاتا, منافق کو نفق سے لیا گیا, اس کے لغوی معنی اپنی طرف چلتے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کو تعبیر کیا گیا. اس لیے مومن کے لیے تو اعلیٰ جنت ذکر کی گئی ہے, اور کافر کے لیے جہنم کا ایک ٹھکانہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن منافق کے لیے قرآن کریم ذکر کرتا ہے فی درک الاسفل، کہ وہ سب سے نیچے گڑے کے اندر ہوگا، اس لیے کہ اس نے وہ راہ اختیار کی ہے جو انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے، کردار کے تو خلاف تھی لیکن انسان کی سرشت اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اور میں اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے جہاں اعتقادی اور نظریاتی برائیوں کو قرآن نے ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جب اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب مومنین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب شیاطین کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کا ایسی مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو بس ایسی دل لگی کر رہے تھے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ منافق کی مثال ایک بکری کی ہوتی، کبھی ایک ریوڑ کی طرف بکرے کے پاس چلی جاتی ہے تو کبھی دوسرے ریوڑ، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ یہ عمل آخر کر رہا کیوں ہے۔ کافر اگر کرتا ہے تو اس کا ایک عمل ہوتا ہے کہ ہاں میرا یہ عقیدہ ہے اس کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں، مومن اگر کرتا ہے تو اس کا ایک عقیدہ ہے کہ ہاں میں اس کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں۔ منافق کے لیے ایک سراب ہوتا ہے، اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی کہ وہ کس منشور کی تائید کر رہا ہے، کس دعوے کی تکمیل کر رہا ہے، کس نظریات کو پال رہا ہے، کیونکہ کافر کے پاس اپنے ایک باطل مستقل نظریات ہے، مومن کے پاس ایک حق مستقل نظریات ہے، منافق کے پاس کوئی نظریات نہیں کہ جس کی وہ آبیاری کر رہا ہو، جس کو پروان چڑھا رہا ہو۔ تو ایک وہ ایک جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا کہ مخبوط الحواس شخص، جو دیوانگی جس پر طاری ہو اور اس کی عقل سلب کر دی جائے، کبھی وہ اس دیوار کو ٹھوکر مار رہا ہو، کبھی اس دیوار کو ٹھوکر مار رہا ہو، اس کے سامنے راہ واضح نہ ہو رہی ہو، نہ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہو کہ میں کرنا مجھے کیا ہے، تو یہ مثال منافق کی ہوتی ہے۔ تو منافق جہاں عقیدے میں بد کردار ہوتا ہے، وہاں پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو عمل کی چیز حضور نے ذکر کیا ہے وہ اعمال میں ہے۔ فرمایا جب وہ وعدہ کرے گا تو مخالفت کرے گا، دھوکہ دے گا اور جھوٹی قسمیں کھائے گا، اور فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ اب یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں، میں کہتا ہوں ان تین چیزوں کے اندر ہمارے سارے اسلامی نظام کو ذکر کیا۔ حضور نے چار چیز کیوں نہیں بیان کی، پانچ کیوں نہیں بیان کی، دس کیوں نہیں بیان کی، آٹھ کیوں نہیں؟ تو میں شروع سے آپ کو تین چیزوں کی بات سمجھا رہا تھا، یہاں پر بھی حضور نے اس کے مقابلے میں تین ہی بیان کی۔ فرمایا کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا مخالفت کرے گا، اور جب وہ امانت رکھائی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ اس میں صرف ایک پہلو کی وضاحت کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، یہ حضور نے اس لیے ذکر کی، یہ نفاق عملی ہے۔ فرمایا دیکھو یہ عادتیں ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے آئی تھی، اور تم تو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہو، نبی کی رسالت پر یقین رکھتے ہو، قیامت کے دن پر تم یقین رکھتے ہو، تو تمہارے اندر یہ خصلتیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ جب تم بولتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس امانت رکھائی جائے تو تم خیانت کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو تو اس کی برخلافی کرتے ہو، یہ تمہارے اندر کیوں آئی ہے؟ فرمایا یہ خامخواہ نہیں آئی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عقیدہ تمہارے پختہ ہیں اور یہ عمل آ گئے، فرمایا نا نا نا، ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، عقیدہ جیسا ہوگا عمل ویسا ہی ہوگا۔ اور اسی کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تمہاری تقریروں سے اور تمہارے لباس سے، تمہاری تحریروں سے تمہارا عقیدہ نہیں پتا چلتا، تمہارے پریکٹیکل لائف سے، تمہارے عمل سے، اور جو تمہارے سے سرزد ہونے والی چیزیں جو صبح شام ہوتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے اندر ہے کیا۔ تم نمازوں کا درس دیتے ہو، خود گویا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہو، تو تمہارا دل خود اس تصدیق کی طرف نہیں تھا، سچ کی بات کرتے ہو خود جھوٹ بولتے ہو، تو تمہارا خود دل اس طرف نہیں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یہ روایت موجود ہے کہ جب وعدہ کرے گا منافق تو اس میں گویا کہ وعدہ خلافی کرے گا، تو مفسرین نے امت کے توسو کے لیے، آسانی کے لیے پہلو نقل کیا ہے کہ ہاں منافق کے اندر یہ بات ہے کہ جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، لیکن کبھی کبھار ہم بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر بھی شریعت مطہرہ نے لچک دی اور توسو کی۔ فرمایا جب بندہ کسی سے وعدہ کرے تو کامل یقین ہو، اس کی نیت مکمل ہو کہ ہاں میں اس بات کو بالکل یوں ہی کروں گا، اس کی مخالفت نہیں کروں گا، تو یہ وعدے کی صدق ہے۔ اور ساتھ میں یہ انشاءاللہ کا لفظ بھی وہ بولا کرے کہ ہاں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اور یہ کروں گا، لیکن جس وقت وہ انشاءاللہ بول رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف اپنی نیت کو مبذول کر رہا ہے، اور جب اللہ کی طرف نیت کو مبذول کر رہا ہے، نیت اپنی طرف لے جا رہا ہے، اپنے رب کو سامنے گویا کہ اس کے علم کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے اس پر یقین کر رہا ہے کہ ہاں میں آپ کا یہ کام ضرور کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن جو یہ میں کام کروں گا اس میں بھی صداقت ہونی چاہیے، ورنہ یہ تو دگنا خباثت ہے اور دگنا گویا کہ گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ایک تو وہ اس نے وعدہ گویا کہ پورا نہیں کرنا، اور دوسرا رب کریم پر وہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور رب کا نام ایسی چیز پر لے رہا ہے معاذ اللہ جو اس کے نزدیک گناہ ہے، جو اس کے نزدیک دھوکہ ہے، تو یہ تو بہت بڑی برائی ہے۔ لیکن امت کے توسو کے لیے کہ انسان ہے، نہیں کر پاتا، کبھی نہیں پہنچ پاتا، معاملات نہیں کر پاتا. فرمایا منافق یہ کہ جو وعدہ کرتا ہے تو نیت کا پہلا گوشہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں بس ایسی اس کو ایسی بات کر رہا ہوں. تو فرمایا یہ نفاق ہے. لیکن بندے کا کسی کام کی تکمیل کے لیے، کسی اپنے دوست بھائی سے بات کرنے کے لیے عہد اس کا بالکل مضبوط ہو کہ ہاں میں یہ ضرور کروں گا، اور دل میں کوئی رائے نہ ہو تو کہا کہ ہاں، اس نفاق عملی سے بچنے کے لیے جملہ یوں بھی کہیں کہ انشاءاللہ میں ایسا ضرور کروں گا. خدا نخواستہ اگر وہ نہ کر سکا تو وہ اس وعید میں نہیں آئے گا، اس سزا میں نہیں آئے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کے بارے میں ذکر فرمائی ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کو مزید ہم کلیئر کریں گے اور آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ اس سچائی سے اور ان چیزوں کو پکڑنے سے انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے. اور یقیناً اسی زندگی کو پکڑنے سے جہاں بندہ ایک اچھا مصلی بنتا ہے، وہاں ایک اچھا شہری بھی بنتا ہے، وہاں ایک اچھا پڑوسی بھی بنتا ہے، وہاں ایک اچھا بیٹا بھی بنتا ہے، وہاں اچھا ایک باپ بھی بنتا ہے، وہاں اپنے آپ کا بھی مخلص بنتا ہے. اور وہ تین چیزیں یاد رکھیں، سچائی کی پابندی بہت ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، عدل بہت ضروری ہے، اور تیسری چیز خاص طور پر جو ہے وہ امانت بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس کو تین گوشوں کو ہم مختلف جہتوں سے آپ کی خدمت میں گاہے گاہے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اسرار راز اور اسرار کائنات سے الہ العالمین جا تو ہمیں واقف کر رہا ہے، تو پھر اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. جس کے ذکر میں اتنی تاثیر ہے تو اس کے عمل میں کتنی حلاوت ہوگی. ہماری طبیعتوں کے اندر صدق کو اتار، عدل کو اتار، امانت کو اتار. اور اللہ رب العالمین، مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ زندگی کے جس پہلو میں یہ چیزیں ساقط ہو رہی ہیں، ہم سے دور ہو رہی ہیں، تو مولا کریم ہمیں رجوع کی، توبہ کی توفیق دے. اور اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ تو محاسبہ فرمائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور تمام چیزوں کی دنیا تو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑنے سے برباد ہوتی تو ہوتی ہے، لیکن اس دنیا ہماری بھی برباد ہوتی ہے، اور ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑنے سے ہماری وجہ سے دنیا برباد ہوتی ہے. ہم ایک بڑے عجیب آدمی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے فتنہ ثابت ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے مصیبت ثابت ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جس طرح ایک ایک کر کے اچھا معاشرہ بنتا ہے، اسی طرح ایک ایک کر کے معاشرہ برباد ہوتا ہے. تو رب کریم ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن جو فساد فی الارض کرتے ہیں رب کریم انہیں معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ رب کریم کو اپنی کائنات سے بڑی محبت ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ایسی اعلیٰ صفت والے انسانوں کو بھیجا ہے. اللہ رب العالمین اس حقیقت راز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اپنی ذات سے کامل امید بھی ہمیں عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.